لا إله إلا الله لا إله إلا الله
توحید-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا الله
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی وقت میں برکت عطا فرمائے. وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ کہلا دیں, کام کی باتیں کہلا دیں, ان کو نافع بنائیں, یعنی ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. قیامت تک ہمارے لیے, ہمارے اکابر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا جاریہ بنا دیں. دین کی باتیں صحابہ کا جاریہ کیسے بنتی ہیں, وہ یہ کہ آگے بات پہنچائی جائے, آگے پہنچائیں جو باتیں سنیں, آگے پہنچائیں, آگے پہنچائیں, آگے پہنچائیں. تو اس طریقے سے قیامت تک یہ باتیں صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بیان سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس بیان کی دلوں میں ذرا اہمیت پیدا ہو جائے. جتنی اہمیت ہوگی توجہ سے سنیں گے اسی قدر وہ بات زیادہ اثر کرے گی انشاءاللہ تعالی. اہمیت پیدا کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان سے نکلنا, دوسرے ملکوں میں آنا, وہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے دوسرے حضرات بیان کرتے رہتے ہیں, اور یہ بیان بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے عام علماء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے مجھے ایک خاص مہم پر نکالا, خاص مہم اس پر میرے اللہ نے نکالا. میں نے پوری زندگی گزار دی اپنے دار الافتاء والارشاد میں بیٹھ کر, پوری زندگی تو وہاں گزار دی. پاکستان میں بھی کسی شہر میں لوگوں کے اصرار کے باوجود میں کہیں نہیں گیا بیان کرنے. خود کراچی شہر کے اندر ہمارا ادارہ دار الافتاء والارشاد کراچی میں ہے, کراچی شہر کے اندر بھی اپنے ادارے سے باہر کبھی جا کر بیان نہیں کیا. لوگ جو اصرار کرتے رہے فلاں جگہ پر بیان کریں فلاں جگہ پر, تو میرا ایک ہی جواب تھا, جس کو میری باتیں سنو میرے پاس آ کر کے سنیں. دار الافتاء والے ارشاد میں آئیں, وہاں بیان ہوتا ہے, وہاں سنیں. میں کہیں نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے قوانین کی حفاظت, ان کی ترتیب, اس کا کام, ان کی ترتیب, تدوین, تصنیف, وہ کام اللہ تعالیٰ لے رہے تھے, اپنی رحمت سے قبول فرمائے, اور وہ کام اتنا اہم ہے کہ ایک جگہ پر جم کر بیٹھنے کے سوا وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میں کہیں نہیں جاتا تھا. اب یہاں کیسے پہنچا؟ تقریباً ایک سال پہلے سے دل میں درد اٹھتے رہے, درد اٹھتے رہے, درد اٹھتے رہے کہ اللہ کی بعض نافرمانیاں ایسی ہیں کہ آج کے مسلمانوں نے ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا, حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں, بہت بڑے گناہ. ایسا درد اٹھا کہ نکلو اب گھر سے, نکلو اس دنیا میں چل پھر کر میرے کلمات دنیا کو پہنچاؤ. کس نے مجھے گھر سے نکالا ہے؟ یہ درد ہے بدگماں, کچھ دیکھنے کی چیز گر ہوتی میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجا چیر کر. پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ جیسے سفر کی عادت نہیں, کبھی اپنے ادارے سے باہر نکلا ہی نہیں, سفر کی عادت ہی نہیں, تو اس کے لیے سفر کتنا مشکل ہوگا. سارے کے سارے معمولات درم پر ہم جو ایک ہی جگہ زندگی گزار دی تو کتنی مشکلات پیش آتی. اور جب اس درد نے گھر سے باہر نکالا ہی تو نکالا کیسے کہ ایک دو جگہوں پر نہیں, دنیا میں پھیلا دیا کہ تجھے اب نکلنا ہے, یہ میرے کلمات مسلمانوں کے کانوں میں پہنچا رہے ہیں تجھے. میں نے چند مہینے پہلے اپنے ہاں فتاوی کی تمرین حاصل کرنے والے علماء سے میں نے یہ کہا کہ میرے دل میں میرے اللہ نے یہ ڈالا ہے کہ اب تجھے گھر سے نکلنا فرض ہے, فرض. نہیں نکلے گا تو مجرم ٹھہرے گا. اتنا درد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے کہ نکلو ذرا, لوگوں کو پہنچاؤ, کچھ ایک مہم پر نکلنا ہے. اور کیسے, جب سے گھر سے باہر نکلا ہوں تو ایک شیر ورد زبان ہو گیا ہے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, روئے زمین کو کوچائے جانا کیا. ایک دو شہروں میں نہیں پہنچنا ہے, ملکوں میں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنے رحمت سے قبول فرمائے, نافع بنائے, اور وہی بات کہ تا قیامت صادقہ ہے جاریہ بنائے, سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا ایک معیار بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ لوگ ایمان کے دعوے تو بہت کریں, بہت دعوے کریں, مگر کس کا ایمان قبول ہے, کس کا دعویٰ صحیح ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے, اور اس کا ایمان قبول نہیں ہے. قبول کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا, جس پر ایمان ہے تو وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہارا ایمان قبول ہے یا نہیں. انہوں نے ایک معیار بیان فرما دیا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ میری طرف سے اپنی امت میں اور میرے بندوں میں اس فیصلے کا اعلان فرما دیں. کیا اعلان ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہو, مجھ پر ایمان کے دعوے کرتے ہو, تو میرا اتباع کرو. جو شخص اتباع نہیں کرے گا وہ ہزاروں دعوے کرتا رہے, ہزاروں دعوے, ان کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا. جب تک اتباع نہیں کریں گے محبت کے دعوے سب نفاق ہوگا اور جھوٹ اور غلط ہوگا. عقلی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ کسی کو کسی سے محبت کے دعوے ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اس کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بات مانے. اگر محبت کے دعوے تو کرتا ہے مگر اس کا حکم نہیں مانتا ہے تو معلوم ہو, اس سے معلوم ہو جائے گا, یقیناً فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعویٰ اس کا غلط ہے, نفاق ہے, سوتا ہے. اسی طریقے سے کس سے محبت زیادہ کس سے محبت کم، بعض مرتبہ محبتوں کا تفادم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، کئی لوگوں سے محبت ہے مگر محبت غالب کس کی ہے، زیادہ کس کے ساتھ ہے، اس کا فیصلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک محبوب ایک طرف حکم دے دوسرا محبوب اس کے خلاف حکم دے تو یہ کس کی بات مانتا ہے، کیا تصادم ہوگا اس وقت میں، یہ جس کی بات مانے گا تو وہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ اسی معیار کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بھی ہیں، میں وہ حدیثیں اس وقت نہیں پڑھ رہا کہ یہ خیال ہے کہ تھوڑے وقت میں کام ذرا زیادہ ہو جائے، صرف ان کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر کی محبتوں پر جب تک اللہ کی محبت غالب نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ تعالی اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گی۔ غالب کیسے آئے گی، ایک دو مثالوں سے سمجھ لیں۔ بیوی کا ایک حکم ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، تو وہاں محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ محبت جاتا ہے۔ بیوی کے کہنے سے اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اپنی بیوی کو اللہ بنائے گی، اس پر سب کو قیاس کر لیں، والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، دوست احباب ہوں، یا بیوی کے لیے شوہر، یا دنیا کے خدام ہوں، ساری مثالیں خود ہی سوچ لیجئے گا، میں مختصر آج کچھ کرنا چاہتا ہوں، مثالیں خود سوچ لیجا۔ دنیا کے ایک ایک تعلق کو سوچیں، ایک ایک فرد کو سوچیں کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے اور اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ اگر ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں اور آپ کے دل کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے کہ سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، ایسی محبت اگر ہے تو ایمان کا دعویٰ اللہ قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، یا تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی ایسی محبت اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ دوسرے لوگوں کی محبتوں کے علاوہ خود انسان کا نفس، نفسانی تقاضے، خواہشات، ان پر بھی جب تک اللہ تعالی کی محبت غالب نہ آ جائے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کے تقاضے سارے کے سارے قربان کر ڈالے، اس وقت تک ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ بیٹھے بلند آواز سے ایک جملے کا تکرار کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، تیری بات کیوں مانوں۔ یہ نہیں کہ ایک بار کہہ کے ختم کر دیا، بلند آواز سے کہتے چلے جا رہے، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، تیری بات کیوں مانوں۔ لوگوں نے سن لیا، پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ مسلمانوں میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی، کوئی بات اسلام کے خلاف ہرگز برداشت نہیں کی جاتی تھی، اور ایسا کفر اس پر تو فوراً اس قتل کی سزا فوراً۔ حاکم کے پاس لے گئے کہ یہ ایسا کفر بک رہا ہے، حاکم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بتاؤ، اس نے کہا کہ میں تو اپنے نفس سے کہہ رہا تھا، میرا نفس کسی گناہ کا حکم دے رہا تھا، میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کہ ارے مردود خبیث، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، تیری بات کیوں مانوں۔ وہ میرا اللہ میں اس کا بندہ میں بات مانوں گا تو اس کی مانوں گا تیری بات کیوں مانوں تو میرا اللہ تھوڑا یا میں تیرا بندہ تھوڑا یا تیری بات مانوں ہاں وہ بیرونی تعلقات ہوں جن کی تفصیل بتا دی والدین ہوں اولاد ہو بیوی ہو دوست ہو حکام ہو کچھ بھی ہوں یا اندرونی فسادات ہو دل کے تقاضے ایک ایک خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا پڑے گا تو اللہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے ورنہ قبول نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان اس لحاظ سے مسلمان ہے یا نہیں اپنے تقاضے تعلقات اور تمام تر دنیا کی محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے یا نہیں اگر اس کی ذرا تفصیل سے سوچا جائے تو ثابت ہوگا کہ اللہ کے احکام تو بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا محاسبہ کریں سوچیں کیا ہم ہر کام سے پہلے اللہ کا قانون معلوم کرتے ہیں تو نہیں ہو رہا جب اللہ کا حکم معلوم ہی نہیں کر رہے تو پھر عمل کیسے ہوگا عمل تو جب ہوتا ہے کہ معلوم ہو معلوم ہی نہیں تو عمل کیسے ہوگا اور معلوم کیوں نہیں کرتے عمل کی فیصد کیوں نہیں اس لیے کہ عمل کروانے والی کسی قانون پر عمل کروانے والی چیزیں دو ہوتی ہیں یا خوف یا مشورہ دنیاوی حکومتوں کے قانون پر عمل کیوں ہوتا ہے حکومت کے ڈنڈے کا خوف ہے گاڑی کہیں خلاف قانون لگا دی یا خلاف قانون چلائی تو پکڑے جائیں گے جرمانہ ہوگا یا کچھ سزا ہوگی خوف قانون پر عمل کرواتا ہے اور کسی محبوب کی بات انسان مانتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا تو محبت کام کرواتی ہے محبت دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے محبت کے کتنے دعوے کرتا رہے کتنے دعوے مگر اس کی بات نہیں مانتا تو احمد سے احمد بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ منافقانہ دعویٰ کر رہا محبت ہوتی تو احمد کیوں نہیں کرتا اس کی بات مانتا کیوں نہیں جو لوگ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ کام نہیں کرتے تو ان کی مثال میں ایک کسی نے شعر بہت خوب کہا ہم صراطِ یار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے ہم صراطِ یار میں گل گل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے ارے واہ دوست میرے دوست تجھ سے اتنی محبت گھلا جا رہا ہوں مگر یہ کہ تیری بات ایک بھی نہیں مانتا گھلا کتنا جا رہا ہوں گھل گھل کے ہاتھ چھوڑ رہا ہوں پھر آپ یار میں گھل گھل کے ہاتھ چھوڑ رہا ہوں خود سوچئے ذرا انصاف کو دلوں میں متوجہ ہو کر سوچئے کہ کیا دنیا میں ایسی محبت کو کوئی قبول کرے گا کہ اور بتائے گا کہ وہاں پر محبت ہے عمل تو کرواتا ہے یا خوف ڈنڈے کا خوف یا محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ہونا نافرمانی پر عذاب کا خوف اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک بدعملی پر ایک ایک گناہ پر کوئی ڈنڈا لگا دے فوراً اگر گناہ کیا ہوگا تو ڈنڈا لگے اس بات سے کوئی ڈنڈا بڑھتا ہے جبھی بری راج ہے سب جاتا سال ڈنڈا اڑا کے جیسے تم نے فیئر گنا کیا تھا یہ اس کا ڈنڈا ہے ایسے تو اللہ تعالیٰ کرتے نہیں اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اللہ باتیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں نا کہ یہ جرم ہے اس پر ڈنڈا لگا یہ جرم اس پر ڈنڈا ایک ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ بات کرے یا جبری راج علیہ السلام اترے بات کرے ایسا تو نہیں ہوگا البتہ قرآن کریم میں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا دی, بار بار اس کا اعلان فرمایا, بار بار اعلان, کردانوں پر اعلان, فیصلوں پر فیصلے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا میں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے, ڈنڈے لگتے رہیں گے, عذاب کے کوڑے لگتے رہیں گے, لگتے رہیں گے, لگتے رہیں گے. نافرمان کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی آیتیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. ایک دو حدیث میں تو بازی دیتا کیا, من اور ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو شخص بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا, میری نافرمانی کرے گا, میرا حکم نہیں مانے گا, ان نگر مارے شفاؤں لم عربی لغت میں ان نگر تاخیر کے لیے ہوتا ہے, یقین دلانے کے لیے. تو یقین کر لو میں اس کی زندگی اس پر تنگ ہوں, سکون اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. معیشت یہ نکرہ ہے, عربی قوانین والے علماء ہیں وہ جانتے ہیں معیشت نکرہ پر ون کر کے مانا تنگ, وہ بھی نکرہ تو میں چار بار فرما دیا. اور اتنا تاکید کے لیے یقینی فیصلہ سن لو, یقینی جس نے میری نافرمانی کی دنیا میں اس کی زندگی اس پر تنگ 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 رکھوں گا, سکون اس کے قریب نہیں آئے, سکون نہیں ملے. پوری دنیا کی حکومت مل جائے, ایسی ہزاروں دنیا اور پیدا کر کے ان کی حکومت اس کو دے دوں, قانون کے خزانے دے دوں, ان سے ہزاروں گنا کیا دے دوں. اس کے باوجود فیصلہ میرا یہ ہے کہ سکون نہیں ملے, اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. نہ شروع قیامت آنا دنیا میں تو جہنم میں یوں جلے گا کہ سکون میں ہر وقت پریشان ہے. آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, حشر اس کا اندھا ہوگا. اس میں وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تمہیں جینا تھا, جینا دیتا تھا, اندھا نہیں تھا, آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کے بعد میں بتائیں گے کہ تو دنیا میں میرے احکام سے اندھا ہو گیا تھا, دنیا میں میرے احکام سے اندھا تھا, میری باتیں نہیں مانتا تھا, میری نافرمانی کرتا تھا. آج اس کی پہلی سزا حشر میں, دنیا میں تو سزا کے اس پر آتی رہیں گی, اس پر گزری ہیں سزا, کوڑوں پر کوڑے اس پر برستے رہے. آج پہلا کوڑا, پہلی سزا یہ کہ تیرا حشر تجھے اندھا کر کے کیا گیا, اور آج آگے دیکھیے ہوتا ہے, آگے دیکھنا کہ کیا حشر ہوتا ہے. کوڑے تو اللہ تعالیٰ کے لگ رہے ہیں, دنیا بھر میں مسلمانوں پر کیا گزر, سب کو معلوم کیا گزر رہی ہے دنیا بھر میں, کیسی کیسی مسلمان, کیسی کیسی مسلمان. ان سے قطعے نظر نافرمان لوگوں کے حالات کو دیکھیں تو گھروں میں بھائی بھائی کی لڑائی, بھائیوں بہنوں میں لڑائی, میاں بیوی میں لڑائی, والدین اور اولاد میں لڑائی, شیخ اور ملازم میں لڑائی, ہر جگہ پر لڑائی بھی لڑائی لڑائی جب وہ فساد کر رہے ہیں. یہ تو مصیبتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. اپنے طور پر کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، یہ دنیا پریشانی کا گھر رنگ گدا رنگ گدا بنا ہوا ہے. کیسے کیسے آباد، کسی کو رات دن سرکر میں سریا روپ پارا، کسی کو سیدھے گونا دوں سے ہر دم سر گرا پارا، کسی کو ہم نے آنسو دانا گیرے آتما پایا، فقط مطلوب کو اس لم کبا میں شاد نہ پایا. لموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا نہیں کرتے اور ایسی محبت کو نافرمانی چھڑاتے، اگر نافرمانی نہیں چھڑاتی وہ تو محبت کا تعلق پیدا کرتا، اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں ملتا. پریشانی ہی پریشانی ہوگی، پریشانی نافرمانی چھوڑے بغیر. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تدبیریں اختیار کرنے سے سکون مل جائے، اب وہ دنیاوی تدبیریں ہوں، کسی سے سفارش کروا لی اور کوئی تدبیریں، یا یہ کہ وقائف اور آراز پر تعبیر وغیرہ دینے کرنے کی تدبیر، اور خاطر خواجہ خاطر یاسر یا فلاں خاتم یا فلاں خاتم کر کرا کر وہ تدبیریں. اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے تم دنیا بھر کی تدبیریں کر لو، دنیا بھر کی. عذاب سے نجات نہیں دوں گا دنیا میں بھی، آخر تو بات کی بات، دنیا میں بھی عذاب سے نہیں بچوں گا. گدر کے دم کے نیچے کانٹا لگ گیا، درد ہوا، اس نے تدبیر کی، درد ختم کرنے کی تدبیر کرے نہیں، وہ تدبیر کی کہ زور سے راجوں پر دم لگائے، وہ کانٹا اور غلط ہے نا گدا. کسی انسان کو کانٹا لگتا اگر وہ خود نہیں نکال سکتا تو کسی دوسرے پر چلا جاتا، ڈاکٹر کے پاس ہوگا، ڈاکٹر صاحب یہ کانٹا نکال دو، نکال دیتا آرام آ جاتا، مگر یہ تو گدا تھا، اس کو اتنے عقل کہاں کسی انسان سے زیادہ نکل بات نہیں. وہ تقدیر کرتا، کانٹا نکالنے کی تقدیر کرتا ہے اپنے خیال کے مطابق، خود وہ بنا ہوا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے آپریشن کرنے کے لیے، کوئی آپریشن کرا نہیں، تو ہم بتائی جو کانٹا بنا ہوا درد بڑھ گیا، پھر دم لگائی تو اور اندر، پھر جتنی بار دم لگاتا اور اندر اور اندر اور اندر، بتائیے اس کے درد کا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسے تو علاج نہیں ہوتا. جتنا ترک ہو گئے جال کے اندر، جال جال دوسرے کا کھال کے اندر، اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر جتنی تدبیریں کرو گے، جتنی کرو گے جان کھا گیا، نجات نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، قرآن کریم نے بار بار ان فیصلوں کو بتایا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ ہم نے تو کوئی وظیفہ پڑا تھا یا کسی پیر صاحب سے تعویذ لیا تھا تو ہمارا کام تو ہو گیا تھا، یہ خیال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے. ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ہم نے ختم خواجہ کروایا تھا تو وہ جاتی رہی، ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو ختم یاسین کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، ہم پر کوئی تکلیف آ گئی تو جیل صاف ہو گیا ٹھیک ہو گئی، اور کسی سے تعویذ لے لیا تو ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ایسے ایسے خیال پیدا ہوتے ہوں گے کہ ہمارا تو پہلے بار ٹھیک ہو رہے ہیں. ایک بار سوچنے کے لیے پہلے ایک بار بتا دوں، جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں کبھی عذاب سے نجات نہیں دوں گا کچھ بھی کروں، جو میری نافرمانی چھوڑے گا وہ دنیا بھر کی تدبیریں کر لے، میں نافرمان کا عذاب سے نجات پھر کیوں نہیں دوں گا، دنیا کا عذاب دنیا کی جہنم سے نجات نہیں. یہ پھر جو ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ فائدہ جب ہو جاتا ہے تو پردے کرنے سے تبدیلیں کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے. ایک جو آپ کو پہلے اس کا قرآن سے سن لیجیے پھر بات رات بتاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناس اور مانوں کے مطالبات اگر میں پورے کر دیتا ہوں، ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں، لارن وہ تکلیف ان سے ہٹا لیتا ہوں، اپنے رحمت اور نعمت دے دیتا ہوں، وہ حقیقت یہ ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ نعمت نہیں، وہ بھی آباد بغیر جو کہ نعمت معلوم ہو رہی تھی وہ آزاد ہی ہو. قرآن کریم میں یہ فیصلہ سنایا کہ نافرمانوں کو مال دیتا ہوں تو اس مال کو ان کے لیے آزاد بنا کر دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں تو اس کو ان پر آزاد بنا کر کے دیتا ہوں آزاد. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا. اب ذرا دنیا میں چل پھر کر حالات کا اندازہ لگا کر تو کچھ تجربہ کر کے دیکھیں. تجربے ہو تو رہے ہیں، سب کو تجربے ہو رہے ہیں، مگر ذرا متوجہ کرنے کی بات ہوتی ہے. میں ذرا تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں. تجربے تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ ہو گئے. ایک شخص ہٹا کٹا موٹا تازہ وہ بیٹھا ہوا کسی دیوار کا دیکھ لگا کر تو یہ وظیفہ جب رہا تھا، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے، یا اللہ گھوڑا دے دے، گھوڑا نہیں دیتا تو گھوڑے کا بچہ دے دے، ایسے وظیفہ پڑھ رہا تھا. موٹا تازہ اچھا خاصا کسی پیر نے بتا دیا ہوا کہ وظیفہ پڑھ تو بڑا مل جائے گا. سڑک میں بیٹھا ہوا دیوار سے شیک لگا کر چڑھا گزر تو کسی سپاہی کا گزر ہوا گھوڑی پر، اس کی گھوڑی نے بتھیرا دیا. اب اس کو خبر کیسے پہنچائیں؟ ادھر کیا ہوگا یا اللہ گھوڑا دے دے. میں نے دیکھے اچھا خاصا موٹا تھا بند مجھ پر نہ پیسہ بھی ڈالا گھوڑا دے دے. سپاہی نے جا کر ایک چابک لگایا چلو بچیرا ہوگا اگر اس سبن نہیں پہنچا. اس نے بچیرا اٹھا جا رہا ہے ساتھ لے کے آیا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو دعا سنتا تھا سمجھتا تھا. میں نے سونا مانگا تھا جیتنے کے لیے تو نہیں اوپر چڑھا دعا سنتا تھا سمجھتا. اور دیجیے یہ شخص کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کا یہ پیار ہو تو اللہ دعا سمجھتا نہیں کافر ہو گیا نا، مرتد ہو کر کافر ہو گیا. مگر آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سکون مل جائے گا اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی، وہ اس سے زیادہ گمراہ ہے. اس سب سے زیادہ جیسے کوئی وظیفہ پڑھ لیا، دعائیں کرنی، اللہ کی نافرمانی چھوڑی نہیں، جس سے دعا مانگ رہے ہو، جس کو درخواست دے رہے ہو، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، راحت اور سکون یا مصیبت اور عذاب جس کے قبضے میں ہے، اس سے مانگ رہے ہیں، نافرمانی چھوڑتے نہیں. تو اب جب وہ تھے کوئی وہ مانگا اور جب وہ چیز ملنے کے بعد پھر وہ بجانے لگتے ہوئے کہ مصیبت بن جاتی ہے تو پھر یہ وہی کہے گئے نا یا اللہ تو سوچتا ہوں ایسا لگتا ہے بڑا مانا تھا نیچے کے لیے نہیں بچ رہا ہے. اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک شخص نے وظیفے پڑھا کر کہ بیوی کی بہت اچھی تھی فرمان بردار بیوی میرے لیے سبھی کے لیے ہم جو اپنا تھا جو ہمارا بھی بہت کچھ پڑھا ہوا اچھی سی مل جاتی سارے بات شادی ہو گئی. کہیں بارش وار کے دن میں پکوڑے نکالنے کا خیال آیا کہ آج پکوڑے نکالیں گے تو بیوی نے پکوڑے نکالنے شروع کیے. شوہر صاحب بھی پاس ہی بیٹھ گئے تو نکال رہی ہے ایک طرف سے جیسے ایک بار پکوڑا باہر نکالا تو اسے کھانے شروع کر دیے. اتنا تحمل کا نافرمانہ میں اتنا تحمل تو ہوتا نہیں تو وہ بقول نکالی ہوئے تھوڑے ساتھ ساتھ ہی کھانے شروع کر دیجیے تو کیا ہوا کہ ایسے میں تو بقول نکالتے نکالتے ٹھنڈی باندھی ہوگی سارے ٹھیک یہی کھا جائے گا اس نے بھی ساتھ ساتھ کھانے شروع کر کھاتے کھاتے درمیان میں اختلاف ہو گیا شوہر کہتا ہے تو زیادہ کھا گئی بیوی کہتے تو زیادہ کھا گیا وزیفے پڑھ پڑھ کر دعائیں پڑھ کرا کر سفارشیں کر کرا کر بیوی نے بھی معلوم نہیں کتنے وزیفے پڑھو کہ شوہر کو اچھا سمجھو شوہر نے کتنے پڑھے کہ بیوی کو اچھی کہتے ہیں نا کہ یہ مرحلہ تو بہت نازک ہوتا ہے شادی کا بہت انتہائی کوششیں کر کے بیوی کو شوہر کیسا ملا شوہر کو بیوی کیسی ملی وہ لڑائی ہوگی پکڑ اٹھانے پر لڑائی ہوگی وہ کہتی ہے تو زیادہ کھا گیا وہ کہتا ہے کہ تو زیادہ کھا گیا شوہر کا غصہ وہ کہتا ہے کہ یا تو میں مر جاؤں ابھی کیا کہنے والا تھا کہ یا تو مر جائے مگر جیسے اس نے کہا یا تو میں مر جاؤں بیوی نے گرم گرم کچھڑی تیل سے نکالی اور اٹھا کر کہتی ہے جا کام یا بھی میں مر جاؤں یا تو مر جائے اگر کہتا کہ یا تو مر جائے تو کچھڑی کو چھوٹا بنا دیتی ہے اللہ کے نافرمانوں کو نعمت ملتی ہے تو اللہ تھوڑا سا نیچے نہیں دیتا اوپر چلاتا اوپر وہ ایک شخص کی بیوی ہسپتال میں تھی خود بتایا اور وہ مجرم کی طرح باہر بیٹھا ہوا بائک پر برآمدے میں انتظار کر رہا تھا کہ کیا خبر آتی ہے ڈاکٹر وہ بنا کر آیا بیچارہ وہ آج ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایک گھنٹے کی مہمان ہے لگ رہی ہے یہ دھیان میں کہتا ہے کہ جہاں پوری زندگی گزار دی ایک گھنٹہ بھی گوبر ہی جائے گا وہ دلی سے اتنا تنگ کے جہاں اتنے سال گزار دیے گھنٹہ بھی اللہ لاپروان کو گھوڑا دیتا ہے دعا قبول کرتا ہے تو نیچے کی جگہ اوپر کو آتا ہے اوپر مچھلی نے کوئی وظیفے پر غصہ تو ریت آج کا مسلمان غصہ تو ریت میں تو بہت زیادہ مر گئے بوٹے مر گئے غصہ تو ریت چاہیے غصہ تو ریت سب سے بڑی پریشانی آج کا جو ہے کہ رزق نہیں ہے رزق نہیں ہے رزق نہیں ہے مچھلی نے کسی تیر سے وظیفہ مانی کر لیا وہ سب ہے رزق کا تو بتا دیا کہ ایسا سے کرو کچھ وہ ابھی ایک دو گولی پڑا تو ایک شکاری مچھلی کا شکاری کانٹے نے بہت ہی لگا کر چلا گیا ڈوری پھینکی مچھلی لٹکی اور سمجھی کہ ماشاء اللہ ہمارے تیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا وہ سب ہے ریت کا تھا وہ تو ایسا ایک تیر گیا ایک در بھی نہیں پڑا دیکھیے ریت برت رہا برت رہا جھٹ کی اندر جب اس کو نگرا تو کاٹا ہر میں شکاری میں ڈوری کھینچ کر تار کنارے پر ماری لے جا کر ترنے لگ رہا کیا کہتے یار نہ گھوڑا مارگا پر جیتے کے لیے تم نے تو وہ بچا میں نے تو رزق مانگا تھا کہ میں کھاؤں گی مجھے معاملہ تو الٹا ہو گیا یہ تو مجھے کھا رہا ہے رزق مجھے کھا رہا ہے بغیر اس کے کہ میں اس کو کھاتی یہ تو مجھے کھا رہا ہے اگر بنی اللہ کا نافرمان جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا ہزاروں تدبیریں کر لے ہزاروں تدبیریں کر لے اللہ کا فیصلہ یہ کہ سکون تو کبھی بھی اس کو نہیں ملے کبھی ہر گت نہیں ملے ایک شخص کو کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں جیسا بننے کی چاہو دعا کروں گا مگر دیکھو سوچ سمجھ کر ایک بار دعا کروں گا اس کو خوب کر پھر کر دنیا کو دیکھ کر پھر مجھے بتاؤ کہ کس جیسا بننا چاہتے ہو. اگر کہ غلط دعا پر آدھی بعد میں آئے کہ وہ غلطی ہو گئی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. ایک ہی بات بتاؤ تو دنیا کو دیکھ پا رہا, کئی لوگوں کو دیکھا, کئی لوگوں کو دیکھا, دن آخر جاوری بننا پڑتا ہے چاول سوا. تو دوریاں بھری ہوئی ہیں, نہ کر چاہ کر حجم ختم, ایک پیسے کی ریل پین اور سابن بیٹھے. اس کے منہ میں تو پانی آ جا رہا ہے, بس پیسہ بن جائے تو کیا چاہیے. درد روز کے ساتھ وہ فلان جگہ پر ایک شیخ صاحب نے شروع کی بات, اس کی اصل دعا کر دیجیے کہ اللہ میرے اوپر زیادہ بڑھا دیا. بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر غلط دعا کروا دی بعد میں پتا جانا کہ غلطی ہو گئی تو پھر اس کا کوئی تدارک نہیں ہو, خوب سوچ سمجھ لو. انہوں نے کہا کہ میں نے تو خوب سوچا, خوب سمجھا, خوب چل کر کہا کہ دیکھ جان کر بہت تعلق کر کے آیا ہوں. تو فرمایا میاں جا کر اس سے تو پوچھ لو, جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے تو اس کو جا کر کے پوچھ لو پہلے. گئے جا کر پوچھا, شیخ صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ سارا کچھ بتا دیا کہ میں نے دعا کرانے کے لیے کہا ہے وہ بزرگ نے, تو میری نظر میں تو آپ بہت بڑے بہت بڑے شیخ ہیں, بڑے بڑے آرام ہیں. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی. جتنی تکلیف آزار میں دنیا میں میں مبتلا ہوں دنیا میں شاید اور کوئی ایسا نہیں ہوگا, اس لیے میں تجھے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعا ہرگز نہ کرائی. مصیبت آگے وہ قسم نے لمبا دیا, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہر حال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دنیا میں اللہ کے فیصلے کے شوائے موجود ہے, جو نافرمانی نہیں چھوڑے گا سکون اس کو کبھی نہیں ملے گا. سکون کا نسخہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, دلوں کے سکون کا نسخہ اللہ بیان فرماتے ہیں. فلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فلا عودت شرفنا انا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سنانے والا ہوں اس کو خبردار ہو کر سنا, خبردار ہو کر سنا, بہت اہم بات سنانے والا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ان کے معنی یقینی بات ہے, آج جو یہ بات ضرورت ہو یقینی سب کی بات, اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. وہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست کے معنی وہی جو بڑھ آیت میں بتا دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے تو میرا اتباع کرو, دلوں میں محبت ہے اور محبت کے مطابق اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ اتباع کرتے ہیں. کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جس سے کہ یہ انکار کرے اور نافرمانی کرے, پورا اللہ تعالیٰ کا جو لوگ اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں سنا میرا یہ فیصلہ ہے خوف علیہم ولا هم يحزنون, دنیا میں کوئی خطرہ کوئی خوف کوئی غم ان کے دل کے قریب میں نہیں بھرا سکتا, سکون دوں گا سکون دنیا میں. الذین آمنوا وكانوا يتقون, میرے دوست میری محبت والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر میری نافرمانی سے بچتے ہیں, ہر قسم کے گناہ چھوڑتے ہیں, کسی گناہ کے قریب نہیں جاتے, کوئی نافرمانی نہیں کرتے, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے محبت کے دعوے سچے ہیں. لہم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی میں ان کو خوش رکھتا ہوں, خوش رکھتا ہوں. میرے بچوں خوش رہو, خوش رہو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو خوشی ہوگی. تبدیل ہے کہ یہ کہ ہم نے فیصلہ فرما دیا یہ فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا کبھی بھی اٹل فیصلہ ستائی فیصلہ غیر منگل پوگل عظیم دنیا نے بھی بہت بڑی کامیابی اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی صرف یہ صرف یہ صرف یہ برائے اس کے سکون نہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت جس کے دل میں بھی بہت بڑی کامیابی اور بھارت رتن بھی بہت بڑی کامیابی صرف یہ صرف یہ صرف یہ برائے اس کے سکون نہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو اسے اگر بازار کی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ کیا کہتا ہے ہم دم جو مفاد میں بھی ہوں میں خوش و خرم جیسا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل وہ تو اعلان کرے کہ میں تمہارے ساتھ تو ہم کیسے ہوگا ہم تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے ہم دم جو مفاد میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تو سنجو کوئی بیٹھا میرے دل میں روتے ہوئے کتاری ہر دیتا ہوں مجدور آ جاتا ہے وہ شوق جنتا میرے دل میں جب ادھر توجہ ہو جاتی ہے تو وہ روتے کو بھی ہنس دیتا ہوں روتے کو بھی ہنس دیتا ہوں ایک دم کھڑکڑا کر ہنس دیتا آتا ہے وہ شوق جنتا میرے دل میں تم اترے سے تنگ ہائے تیری نیند نگاہی نکلا بھی نہیں جی کے بیٹھا میرے دل میں خوب پردہ نشین دم جب فائد میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تو سنڈی کوئی بیٹھا میرے دل میں روتے ہوئے ایک باری ہنس دیتا ہوں مجبور آ جاتا ہے وہ شوق جنتا میرے دل میں جب ادھر توجہ ہو جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے بھی ہنس دیتا ہوں روتے ہوئے بھی ہنس دیتا ہوں ایک دم کھڑکڑا کر ہنس دیتا آتا ہے وہ شوق جنتا میرے دل تم اترے سے تن ہائے تیری نیند نگاہی نکلا بھی نہیں جی کے بیٹھا میرے دل میں خوب پردہ نشین تیرے اس ناز کے قربان پنہا میری آنکھوں سے غبار ہوئے دل میں جس کو اپنا محبوب دل میں ہر وقت جو اپنے محبوب کو دل میں بغل میں پا رہا ہے وہ پریشان ہو کیسے سکتا ہے تو کبھی بھی پریشان نہیں کوئی شخص تیز نیٹ مسکرا رہا والا کو کھانا کھا رہا ہوا پاکستان میں دلی کی نہاری دلی کی نہاری دلی والے نہاری کو کرتے ہیں نا تو نیٹ مسالا بہت تیز باندھتے کھا رہا ہو کھانا دلی کی نہاری مرچ تیز سی سی پڑا جب مرچ تیز ہوتی ہیں تو سی سی کی آواز نکلتی ہے سی سی بھی کر رہا آنکھوں سے ناک سے پانی بہ رہا پسینہ آ رہا اور جس میں اضطرار ہے ادھر ادھر ہے کبھی ایسے ایسے تو کبھی ناک سے پوچھ رہا ہے ایسے ایسے معلوم تو بہت بڑے آزاد میں اگر تو اس سے جائے کہ نہیں تم تو بہت بڑے آزاد میں معلوم ہو رہے تو میں نظر کروا دوں کہ وہ کیا کہے گا نہیں مجھے ایسا آزاد میں رہنے یہی کہے گا مجھے ایسا لاتے بجو رہے تیری مدد کے دیکھنے والے توجہ کے مصیبت میں ہو یہ کہتا ہے کہ ہم دم جو مفاد میں بھی رہتا ہوں میں تم کو خوش ہوں ہم دم جو مفاد میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تو سلی کی بات ہمیں دوسرے مثال یہ دے دیں کہ کوئی شخص جا رہا ہو پیچھے سے کسی نے اگر بغل میں لے لیا اچانک اس نے یہ مڑ کر دیکھا تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دشمن ہے, تو اس کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ جب بھی کہیں تو مجھے ملا تو میں تجھے جان خبر کر دوں, جان دشمن. کتنا پریشان ہے, پریشان ہو اچانک آ کر بغل میں لے لیا, دبوچ لیا. اور دوسرا قصہ ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص جا رہا تھا, اچانک اگر پیچھے سے کسی نے گرفت میں لے لیا, مڑ کر دیکھا اس کا ایسا دوست کہ اس کی تالم ہے, یہ خود سر کرتا تھا کہ میرا دوست کہیں مل جائے کہیں مل جائے مل جائے, اس دوست نے آ کر خود ہی بغل میں لے لیا. کتنا خوش ہوتا, کتنا خوش. نافرمان پر جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے وہ دشمن کی گرفت ہے, اس نے نافرمانیوں سے نافرمانیاں کر کر کے اللہ کا عذاب پیدا کرتا, دشمن کی گرفت, اس لیے پریشان ہوتا ہے. اللہ کا محبوب جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لی, بچ گیا ہر قسم کی نافرمانی سے, بچ کر سب گناہ چھوڑ دیے, اس پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے تو وہ سوچتا ہے وہ تو دوست کی گرہ سے دوست کی محبت کی چٹکی ہے, محبت دوست اگر پکڑ کر دباتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ اور دباؤ ذرا پتلی بھی ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں, وہاں پہ محبت کے تقاضے تو یہ ہوں. ذرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن اس کے تجربے ہیں کہ اگر محبوب کی طور سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف نہیں ہوتی, اس تکلیف میں مزہ آتا ہے, لذت کی بات ہے, محبت کی چھٹی ہوتی ہے. چھوٹے بچوں سے آپ لوگ معاملہ کرتے ہی رہتے ہوں گے, اپنا بچہ ہو اس کو اٹھا کر کبھی سینے کے ساتھ لے کر ذرا کچھ دبائیں, کتنا دبائیں کہ ذرا سی تجویز بھی ہو, یا اس کے گال پر دانتوں کے سادے نشان بھی پڑ جائیں تو ہاں اس کی چیخ بھی نکل جائے, چیخ بھی نکل جائے مگر اس کے بعد جیسے آتا ہے چھوڑا تو کھل کھلائے گا, مجلے بنا کے آئے ابو ارے ابھی میرے کیا ہو بچے کو کبھی محبت میں بناتے ہیں کاٹتے ہیں ان کی طرح کرتے ہیں ہوتا جتنا یہ ابو محبت کر رہا ہے, یہ امی محبت کر رہی ہے, یہ بھائی محبت کر رہی ہے, بہن محبت کر رہی ہے. اور اگر کوئی ہے وہ بڑا سی تیز نظر سے دیکھ رہے تو جیسے بچے کا پیشاب بنا رہا ہے, اس کی تیز نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا غیر کی, اور اپنے والدین محبت والے تو وہ جائیں اور اس کو دبا دبا کر اس کو تکلیف بھی ہو اور اس کو محبت میں تناچا بھی بتا دیں جس کو چوٹ لگے, اور کبھی اتنی چوٹ لگ جائے کہ تھوڑی سی چیز بھی نکل جائے مگر اس کے بعد سارا کھیل کھلا ہوتا ہے, سارا کھیل. یہ مثالیں تو آج ہی سامنے. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی قسمیں کئی ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کی قسمیں کئی ہیں. ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑے گناہ, سب سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہیں, میں ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں گا.
آنند ایک درد پیدا فرمایا کہ نکلو نکلو, 75 سال گزار دیے جہاں بیٹھ کر, اب ذرا نکلو دنیا میں چل پھر کر کے نکلو ذرا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ سات نافرمانیاں, اللہ تعالی کی سات قسم کی نافرمانیاں وہ ایسی ہیں, ایسی کہ بہت بڑی نافرمانیاں, بہت ہی بڑی نافرمانیاں. ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ کھلی بغاوتیں ہیں, بغاوت ایک تو جرم چھپا ہوا ہوتا ہے نا, دوسری بغاوت. دنیا کی حکومت ہے چھپے ہوئے جرم کو تو معاف کر سکتی ہے, اور اگر گرفت ہو بھی سزا ملے گی مگر یہ کہ اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی. چھپے ہوئے جرم عام طور پر تو غلطی معافر میں تھوڑی بہت سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں, مگر دنیا کے کسی حاکم کی کوئی بغاوت کرے, کھلی ہوئی بغاوت, اس کی سزا موت ہوتی ہے, موت. اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین,
میری پوری امت کو اللہ تعالی معاف فرما دیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں. یہ حکم جو بیان فرما رہے ہیں یہ قاعدہ تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے, یعنی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, وعدہ تو ہے توبہ پر. توبہ کرنے سے بڑے جرم, بڑے سے بڑے گناہ, وہ تو ایک لمحے میں ساری سیاہی کھل جاتی توبہ کرنے سے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے, اس کی رحمت کو جوش آ جائے تو بغیر توبہ کے سب واہ. آگے جو بات بتاؤں گا اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو آدمیوں کو یا دو چار سو کو یا دو چار ہزار کو یا دو چار لاکھ کو, نہیں, پوری امت کو معاف کر دے. اور یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو گناہ معاف کر دے یا پانچ دس گناہ معاف کر دے, ساری معاف کر دے. اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے سارے گناہ معاف کر دے, یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں. اتنی بڑی رحمت ہے, اتنی بڑی رحمت. اب سنیے آگے کی بات. فرمایا اتنی بڑی رحمت کے باوجود اللہ تعالی بغاوت کرنے والوں کو, کھلے ہوئے گناہ کرنے والوں کو, ایسے گناہ جن کو دوسرے بھی دیکھیں, کھلے ہوئے حلالیاں گناہ, ان کو اللہ تعالی ہرگز 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 کبھی معاف نہیں کرے گا, ان کو معاف نہیں کرے گا. اتنی بڑی رحمت, اتنی بڑی, اور پھر فرمایا کہ ان کو معاف کبھی نہیں کرے گا. تو سات قسم کی نافرمانیاں جن کو دیکھتے ہوئے جل جل کر درد اٹھے اور میں نکلا ہوں گھر سے, وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا. ایک بات تو یہ کہ بغاوتیں کھلی ہوئی بغاوت. دوسری بات یہ کہ سات قسم کی نافرمانیوں کو آج کے مسلمانوں نے گناہوں کی فہرست سے نکال دیا. شیطان خبیث بڑا ہوشیار, بہت ہوشیار, اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ نہ کرے. وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھو بیٹو, وہ بیٹے ہیں نا اس کے اپنی اولاد سمجھ لے, دیکھو بچو بیٹو جو گناہ معاشرے میں داخل ہو گئے اور ان میں مزہ آتا ہے مزہ اور سارا معاشرہ ویسے بن گیا, تو اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو تکلیف بھی ہوگی, مزے بھی چھوڑنے پڑیں گے اور لوگ بھی کچھ تانے دیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو دیکھو بیٹو ان چیزوں کو گناہ کی فہرست سے نکال لو, یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی سرپھرا یہ کہہ دے کہ تم یہ گناہ کر رہے تو وہ ارے یہ بھی کوئی گناہ ہے, یہ تو گناہ ہے ہی نہیں, ہم تو بڑے پارسا ہیں, بڑے ولی اللہ ہیں, باعثیوں کر کے. تو سات قسم کی نافرمانیاں جو بتاؤں گا وہ ایک تو وجہ یہ پھر سن لے کہ بغاوتیں ہیں, جس بغاوت کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ ہرگز معاف نہیں ہوگی, اور دوسری یہ کہ ان کو گناہوں کی فہرست سے نکال ڈالا ہے. اب گن لے کیا کیا نافرمانیاں ہیں. وہ ایک داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے, تفصیل سب کی بعد میں بتاؤں گا, پہلے سات نمبر تو لگ جائیں اس لیے کہ تفصیل بتاتے ایک دو بھی وقت گزر جائے تو سات کا پتا تو چل جائے. نمبر ایک یہ ہو گیا. نمبر دو عورتوں کا شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنا, یہ جو لفظ کہہ دیا شریعت کے مطابق تو اس کی تشریح بھی بعد میں کروں گا. آج کل انتہائی بے حیائی ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہمارے ہاں تو پردہ ہے, یہ بھی شیطان نے چکر ڈال رکھا ہے. بدماشیاں کرتے رہو, بے حیائی کرتے رہو, کھلی بغاوت کرتے رہو, کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پردہ ہے, ہمارا خاندان بہت پکا پردہ. تفصیل بعد میں بتاؤں. نمبر تین مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا, اس پر بہت سخت وعید ہے. اس کا بیان ذرا مختصر ہی کروں گا تو اس لیے اس پر وعید تو ساتھ ساتھ ہی سنا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار, جو مرد جہنم میں, کتنی سخت وعید اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. نمبر چار, تصویر بنانا کھینچنا یا بلا ضرورت شدیدہ تصویر اپنے پاس رکھنا یا تصویر کو محبت سے دیکھنا, تفصیل بعد میں بتاؤں. نمبر پانچ, گانا خود گانا یا گانا سننا, اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا شیطان کا پھندہ ہے. جو گائے گا یا گانے سنے گا شیطان اس کے گلے میں گردن میں پھندہ ڈال کر سیدھا جہنم میں پھینک کر کے چھوڑے گا. گانا ہر گناہ کی بنیاد ہے, بنیاد. اور ساتھ یہ بات بھی ذرا خیال میں رہے, اگر میرے ذہن سے نکل جائے تو یاد دلا دیجئے گا کہ یہی گانا اور تصویر, ان پر جو لعنتیں ہیں وہ ٹی وی پر بھی ہیں. ٹی وی, میں ٹی وی کو ٹی بی کہا کرتا ہوں, ٹی وی ہے نا ٹی وی, ہم لوگ اس کو ٹی بی کہتے ہیں. وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پانچ چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز, سودی لین دین, بینک انشورنس وغیرہ, اس میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں یا اور ہر قسم کے سودی کاروبار, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا وعیدیں ہیں, کیا کیا وعیدیں, کیسی کیسی لعنتیں. مگر آج کے لوگوں نے اس کو بھی بہت معمولی سی بات سمجھ رکھا. نمبر سات, غیبت کرنا اور سننا بہت سخت گناہ ہے. یہ تو میں نے گنوا دیے, اب شروع سے تفصیل. پھر دعا کر لیجئے, یا اللہ پوری پوری تفصیل کہلا دے اپنے رحمت سے اور بات کو قبول فرما دے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. پھر بغاوت بھی ہے. بغاوت کا مطلب جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دوسرے لوگ بھی ساری دنیا دیکھے یہ اللہ کا نافرمان, ایسا گناہ کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان, اس کو کہتے ہیں بغاوت اور کھلا ہوا گناہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحاء, داڑیاں بڑھاؤ. کتنی بڑھاؤ, دوسری حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے ایک مٹھی رکھ کر زائد بال کاٹے ہیں, اس لیے ایک مٹھی سے زائد کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ زائد رکھنا بہتر ہے یا کاٹ دینا بہتر ہے. فتویٰ اس پر ہے کہ زائد کا کاٹ دینا بہتر ہے, ایک مٹھی سے زائد کاٹنا بہتر ہے. نہیں کاٹے گا تو بھی کچھ حرج نہیں, مگر ایک مٹھی داڑھی رکھنا اجماع امت ہے, اجماع امت کے فرض ہے, اور اسے کم کرنا کبیرہ گناہ حرام, کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا بادشاہ کے دو قاصد آئے, ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا, ان کی صورتوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا. ان سے پوچھا کہ داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے, وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے, رب تھا ان کا, ہمارے رب کسرا نے حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ. بات اصل یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کا زیادہ قصور اس لیے نہیں کہ ان کو یہ باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں. پھر بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے, وہ انگلینڈ کا دورہ کر کے ایک مہینہ تقریباً وہاں رہا ہوں, اور جہاں بھی جاتا ہوں ایک مہم لے کر آؤں, ایک ہی مہم, یہ سات باتیں. اس لیے یہ نہیں ہے کہ جب ایک جگہ یہ بتا دیے تو دوسری جگہ دوسری باتیں بتاؤ اور باتیں, وہ تو ساری دنیا میں جہاں گیا اور جہاں جاؤں گا یہی بتاؤں گا, یہی بتاؤں گا, یہی بتاؤں گا. اسی درد نے تو مجھے گھر سے نکالا ہے. تو انگلینڈ میں جتنے دھیان کیے الحمد للہ تعالیٰ بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے, ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے رکھ لی, ہم نے رکھ لی, ہم نے رکھ لی, بے شمار لوگ آ کر بتاتے رہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ بیچاروں کے علم ہی نہیں ہے. جب علم ہی نہیں تو کیسے توجہ ہو؟ نا واقفیت ہے, نا واقفیت کی بنا پر سنتے رہے کہ داڑھی رکھنا ثواب ہے, سنت ہے, کوئی رکھ لے گا تو ثواب ملے گا, نہیں رکھے گا تو گولا سر بھی نہیں ہے. عام طور پر یہی سمجھتے ہیں. تو جب بات کے علم ہی نہیں تو بیچاروں کو ہدایت ہو کیسے؟ معلوم نہیں ہوا. جہاں پتا چل گیا تو جیسے میں نے بتایا کہ خاص طور پر لندن میں, انگلینڈ میں کئی شہروں میں گیا ہوں, لندن میں خاص طور پر بے شمار لوگ, اس نے داڑھی رکھ لی, اس نے بھی رکھ لی, اس نے بھی رکھ لی, اس نے بھی رکھ لی. یا اللہ تیری وہ رحمت جو لندن والوں پر ہو گئی, وہی رحمت ٹورنٹو والوں پر بھی ہو جائے. ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, ہو جائے گی. ایک بات جس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر وہ یہ کہ کہنے والا اگر کسی گناہگار کو حقیر سمجھے, حقیر اپنے کو بڑا سمجھے, تو وہ تو خود ہی بہت بڑا بزرگ ہے. جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, اس جیسا مجرم تو کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے. ناز تقوی سے تو اچھی ہے نیاز رندی, جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. ایک شخص گناہگار ہے, بہت سخت گناہگار, مگر اس کے دل میں کبر نہیں, خود کو بڑا نہیں سمجھتا, اقراری مجرم ہے, اللہ کے سامنے نادم ہے, خود کو مجرم سمجھتا ہے. اور دوسرا شخص بظاہر بڑا متقی پرہیزگار ولی اللہ معلوم ہوتا ہے, مگر یہ ہے کہ گناہ گاروں کو حقیر سمجھتا ہے, خود کو بڑا سمجھتا ہے. پوری دنیا سے زیادہ مجرم تو یہ ہے. دوسروں کا حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ رحمت ہے, اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میں جب گناہوں کے بارے میں کہتا ہوں تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے. ایک درد ہے, درد ہے, بات تو بتانا ہی پڑتی ہے نا. گناہوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ بات بتانا تو پڑتا, بتاؤں نہیں تو پتہ کیسے چلے. تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بعض دفعہ طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی ہے, کچھ تیز بیان بھی ہو جاتے ہیں, مگر بحمد اللہ تعالی جو لوگ سنتے ہیں ان میں سے کسی کو بات ناگوار نہیں ہوتی, دلوں میں اترتی, عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے عمر پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو یہ حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ. اب جو لوگ اب تک داڑیاں منڈاتے رہے وہ غور کریں کہ ان کا رب کسرا ہے یا ان کا رب اللہ تعالی ہے. دونوں ربوں کا مقابلہ کر کے بتا دیا, دونوں دو رب, ایک کسرا مردود, مردود ملعون کسرا, اللہ کا دشمن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. اور دشمن بھی کیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا. ایسا گستاخ, اس پر ایسا عذاب آیا کہ چند سالوں کے اندر اندر سارے تباہ ہو گئے. اور ان کی تباہی کے قصے بڑے عجیب عجیب ہیں. اللہ نے ایسا عذاب دنیا میں گرفت, اللہ کی ایسی. تو سوچئے جو لوگ داڑیاں نہیں بڑھاتے وہ کسرا کو رب مانتے ہیں یا اللہ کو رب مانتے ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے رب کس طرح نے تمہیں داڑیاں منڈانے کا حکم دیا، میرے رب نے داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا. یا اللہ تو ہم سب کو اپنی ربوبیت کا قائل کر لے، تو ہمارا رب ہے، تو رب ہے، تو رب ہے، کس طرح ہمارا رب نہیں ہے؟ وہ تو ملعون خبیث مردود، وہ ہمارا رب نہیں. پھر یہاں دو تین باتیں اور سوچنے کی ہیں. وہ جو دو قاصد تھے وہ تو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، کسی کافر کو احکام اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی. کافر سے کہا جائے نماز پڑھو، روزے رکھو، ایسے نہیں ہے. کافر کو تو یہ کہا جائے گا کہ اسلام لاؤ. جب وہ مسلمان ہو جائے تو احکام اسلام اس کو پہنچائے جاتے ہیں. تو وہ دونوں تو کافر تھے، انہوں نے اگر داڑھی منڈالی تو کیا ہوا؟ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری ہے کہ مہمان تھے، مہمانوں کا ذرا احترام کیا جاتا. تیسری بات یہ کہ وہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے قاصد تھے، قاصدوں کا احترام کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے تو ذرا ان کا لحاظ رکھے. مسلمان نہیں، مہمان ہیں، بادشاہ کے قاصد ہیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر رحمت ان کے چہروں کی طرف ڈالنا قبول نہیں فرمایا، گوارا نہیں فرمایا، نہیں دیکھا ان کی طرف، رخ پھیر لیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ جیسی صورت بنانے سے ڈرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع کیسے رکھتے ہیں؟ ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہیں، چہرے پر جا سکتے ان کی شفاعت کریں گے. اور بڑے حوصلے، بڑی توقعات، شفیع المذنبین، چہرے پر نظر نہیں ڈالی. ایک قصہ اور سنیے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. ایک قوم آئے گی، فرشتے ان کو روکیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے یہ بتائیں گے کہ لا تدری ما احدث بعدک، یہ آپ کی امت کے تو نظر آ رہے ہیں مگر یہ بیداتی ہو گئے تھے، بیداتی. یہ اپنی باتیں بنا بنا کر دین میں گھسیڑ رہے تھے، اپنی باتیں. اس لیے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کوثر کا پانی پلائیں، یہ بیداتی سے. بیداتی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، وہ اس کا دین ہے، ہمارا دین بھی اس میں، اپنا دین بھی اس میں شامل کرتا ہے. لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ان کو اپنی امت کے لوگ سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بعد میں بیداتی ہو گئے تھے، یہ بیداتی لوگ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکان سوکان، دور ہٹاؤ ان مردودوں کو، دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، ہٹا دیا جائے گا ان کو. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی داڑیاں تو ہوں گی نا، تبھی تو اشتباہ ہوگا. داڑیوں والے داڑھی سے تو سمجھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، تو یہ شبہ ہوگا، پوچھیں گے کیوں ہٹا رہے ہو، تو جواب ملے گا کہ بیداتی ہے، تو فرمائیں گے اچھا لے جاؤ ان کو، داڑھی اور سفیدی جان لمبے. اور جن کی داڑھی ہوگی ہی نہیں، ان کی رسائی وہاں تک کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں جیسی ہوں گی، امت کی صورتوں جیسی ہوں گی، تو وہ تو آگے کچھ پہنچیں گے، ان کے بارے میں شبہ ہو جائے گا اور فرشتے جواب دیں گے، ان کو پھر ہٹا دیا جائے گا. اور جن کی صورت ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پہچان رہے ہوں کہ امت کے لوگ ہیں، تو ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے کے سیدھے جہنم. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ان کے بارے میں اشکال ہی کیسے ہوگا؟ اشکال تو یہ ہوگا کہ ان کی صورت میری امت جیسی ہے، صورت امت جیسی. حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنے کے حرام ہونے پر پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے، کسی نے بھی جائز نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے، نہ ان کے مذہب میں سے کسی عالم نے، کسی نے بھی جائز نہیں کہا. فرماتے ہیں اما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعل المغاربة والمخنثة من الرجال فلم يبيحه احد. داڑھی ایک مٹھی سے زائد کرنے میں تو گنجائش ہے، زائد کریں یا کاٹیں، مگر ایک مٹھی سے کم کرنے کو کسی نے بھی، دنیا میں کسی عالم نے بھی اس کو جائز نہیں کہا. بالاتفاق بالاجماع حرام حرام. درمیان میں جو مثال دی وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا جیسے کہ ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اور لوگ پٹاتے ہیں، جیسے کہ مغربی لوگ، اب تو مغربی لوگ منڈاتے ہیں، تو زمانے میں معلوم ہوتا جب فقہاء نے لکھا کہ مغربی لوگ کٹاتے ہوں گے، جیسے مغربی لوگ داڑھی کٹاتے ہیں. اور دوسری مثال تو اور بھی بڑی عجیب ہے، فرمایا جیسے مخنث لوگ کرتے ہیں. مخنث، یہ مخنث کیا ہے؟ عربی کے دو لفظ ہیں اور ان دونوں میں کچھ تھوڑا سا بہت فرق ہے، ایک ہے خنسا، دوسرا ہے مخنث. خنسا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو مرد اور عورت کے درمیان میں بنا دیا، نہ مرد نہ عورت، پیدائشی طور پر، جسے ہیجڑا کہتے ہیں. آپ لوگ ہیجڑے کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں ہیجڑا، نہ مرد نہ عورت. اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنا دیا بنا دیا. اس کو کہتے ہیں عربی میں خنسا. دوسرا لفظ اسے ملتا جلتا ہے مخنث. مخنث کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مرد بنایا تھا، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، بہت پریشان ہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا، کیوں بنا دیا، یا اللہ تو نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا. تو اس لیے وہ عورتوں سے تشابہ کی کوشش کرتا ہے، جس حد تک ہو سکے عورتوں سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخنث. تو فرمایا کما یفعل المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال. داڑھی کٹانے والے کون ہیں؟ دو قومیں، ایک مغربی لوگ، دوسرے وہ کہ اللہ نے ان کو مرد بنایا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، داڑھی کاٹ کر عورتوں سے مشابہت کرنا چاہتے ہیں، عورت بننا چاہتے ہیں. یہ ذرا یاد رکھیے گا، مخنث کیسے کہتے ہیں. فلم یبیح احد، کسی عالم نے اس کو جائز قرار دیا، بالاجماع حرام. اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا ہے، زینت. حدیث سن لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مستقل ایک پوری جماعت 24 گھنٹے کے لیے ایک تسبیح پر معیر فرما دیا، تمہارا کام یہ کہ یہی تسبیح پڑھتے رہو اور کوئی کام نہیں، 24 گھنٹے ایک تسبیح بتا دی، یہ تسبیح پڑھتے رہو، بس یہی کام ہے تمہارا. کیا؟ سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذبائب پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور جس نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی. پاک ہے وہ اللہ. فرشتوں کو حکم ہے, ایک مستقل جماعت فرشتوں کی, تمہارا کام یہی اور کوئی کام تمہارے ذمہ نہیں, یہی تسبیح پڑھتے رہو. تو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو مردوں کے لیے زینت بنایا, سر کے بالوں کو عورتوں کے لیے زینت بنایا, اور فرشتوں کو معین فرما دیا تسبیح پڑھتے رہو. یہ تسبیح پڑھتے آج کل تو فرشتے بیچارے بہت پریشان ہوں گے کہ وہ نظر تو آتا نہیں, کچھ نہ عورتوں کے بال نظر آتے نہ مردوں کی داڑھی نظر آتی, پریشان تو ہوتے ہی ہوں گے یار کچھ نہ کچھ. اسی زینت کی بنا پر فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے ایک مسئلہ دیکھا, جو شخص کسی کی داڑھی مونڈ دے اس طریقے سے کہ آئندہ بال پیدا نہ ہوں, طریقے بہت سے ہوتے ہیں کوئی ایسی دبا لگا دی یا ایسا کچھ کر دیا, ایسی داڑھی مونڈ دی کہ آئندہ کے لیے بال پیدا نہ ہو, تو اس پر اتنی ہی دیت واجب ہے جتنی کسی کے قتل کرنے پر, اور وہ ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ اس کی سزا ہے, 100 اونٹ ادا کرے جس کی داڑھی مونڈی ہو اس کو 100 اونٹ ادا کرے. کیوں؟ اتنی بڑی زینت جس کو اللہ زینت کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینت کہہ رہے ہیں, جس کے زینت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت متعین کر دی کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہو تسبیح. سبحان الذی زین الرجال باللحی والنساء بالدوائی, اس نے اس کی زینت خراب کر دی. 100 اونٹ ادا کرے 100 اونٹ داڑھی موڑ دے کر, اور دیکھیں دوسرے جانوروں میں ان کے مذکر اور مؤنث میں یعنی نر اور مادہ میں کیا فرق ہوتا ہے. زیادہ مثالیں نہیں دیتا, آج بات ذرا مختصر کرنا ہے. مرغ اور مرغی کو دیکھ لیں, مرغ میں زینت زیادہ ہے مرغی میں ہے؟ بتائیے ذرا کس میں زینت ہے؟ مرغ میں زینت, اور کس چیز سے؟ کلوی سے. کسی کو کسی چیز سے ہدایت ہو جاتی ہے, کسی کو کسی سے, کسی کو کسی سے, وہ تو اللہ تعالی کی قدرت ہے نا. ایک شخص ہمیشہ میرے پاس آتے رہے, دھیان سنتے رہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ داڑھی کے بارے میں میں بہت کہتا ہوں, بہت کہتا ہوں, بہت کہتا ہوں, بغاوت چھوڑ دو, مگر جو ایک بار بیان میں آ گیا تو اولاً تو پہلی بار ہی اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی کہ پہلی بار نہیں تو مہینوں آتے ہی رہے, آتے ہی رہے, آتے ہی رہے, سب کچھ سنانے کے باوجود آنا چھوڑا نہیں, اللہ کی رحمت ہوتی. وہ بات وہی کہ جس کے دل میں درد ہوتا ہے, کوئی درد سے کہتا ہے, محبت سے کہتا ہے, تو اس میں اگر تیزی بھی آ جائے تو وہ درد کا اثر ہوتا ہے. لوگوں کو بات ناگوار نہیں ہوتی, آتے رہتے ہیں, تو سارا کچھ سہتے رہتے ہیں جو کچھ بھی کہتا ہوں. ابھی چند مہینوں کی بات ہے, دو بھائی آئے, کہنے لگے جب ہم آپ کی مجلس میں آتے تھے اور آپ کی داڑھی کے بارے میں کہتے تھے تو ہم بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے, اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کم کہتے ہیں, بہت زیادہ کہا کرے اور بہت سختی سے کہا کرے. کہتے ابا سمجھ میں آئی, کیوں کہنے والے کو درد ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائیوں کو جہنم سے بچا لے, دنیا کی جہنم سے بھی آخرت کی جہنم سے, میرے بھائیوں کو بچا لے جہنم سے. یہ ایک درد ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. ایک شخص نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں کئی مہینوں سے آپ کے باز میں آتا رہا, کئی مہینوں سے, اور داڑھی پر جب بھی بیان ہوتے تو وہ وقتی طور پر ذرا تھوڑی سی نرابت ہوتی, مگر وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی. مگر یہ بتایا کہ اس بار آپ نے ایک تھوڑی سی بات کہی تو اس نے کام بنا دیا. وہ اللہ جس چیز سے کام ہو, وہ تو سب کچھ اللہ تعالی کے قدرت میں ہے, جس چیز سے کام بنا دے. تو اس نے بڑا عجیب غصہ لکھا, خط دیا اس نے, بڑا عجیب غصہ لکھا, کہتے اس بار آپ نے اپنے وعد میں یہ کہا اگر مورت کی داڑھی مورت کی اگر کلغی کاٹ دی جائے تو وہ کیا لگے گا؟ مرغی لگے گا. مرغی فرق تو وہی ہے نا, کلغی کلغی کاٹ دی تو مرغی لگے گا. اگر کسی مورخ کو اشتباہ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ارے شامال, اس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میں نے توبہ کر لیا, نہ کبھی داڑھی نہیں مٹا. ہاں, جو بات جس کے دل میں اللہ تعالیٰ لگا دے, قرآن سے اس کو ہدایت, نوی حدیث سے, نوی فقہ سے, نوی محبت کی باتوں سے, نوی لگی لگی تو یہ بات لگ گئی. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اور ایک بات یہ سوچیں کہ جس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت ہو, سورت مبارکہ سے نفرت, کیا اس میں ایمان رہ سکتا ہے؟ سورت سے نفرت, ایمان کہاں رہا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے دل میں تو محبت تو ہے, سورت سے نفرت نہیں ہے, تو ایک بات کو ذرا غور سے سوچیں, یہیں بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں, جانے کے بعد بھی سوچیں. اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرما. کسی شخص کے دل میں کسی چیز کی محبت ہو, اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا, تو پھر کوئی جبر ہوگا نا, اس لیے نہیں کرتا. یہی بات تو ہوگی نا, کوئی جبر ہے, زبردستی اس سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنے دیتا, کوئی ایسا کسی نے پکڑا ہوا, اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے جان سے مار دوں گا, ایسے ہوتا ہے نا. ورنہ دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ کام تو انسان کرتا ہے. اگر داڑھی نہ رکھنے والوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے نفرت نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی؟ آخر تک کون سی طاقت ہے؟ 50 سال سے امت سے میں یہ سوال کر رہا ہوں, 50 سال سے, 50 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے گردن پر کوئی تلوار رکھی ہوئی ہے کہ اگر تو داڑھی رکھے گا تو تجھے ذبح کر دوں گا؟ ہے کسی نے تلوار رکھی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. کسی نے سینے پر گن رکھی ہوئی ہے کہ تیرے دل میں تو ہے, تیرے دل میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت سے محبت ہے, بہت محبت مرا جا رہا ہے, بہت محبت, مگر دیکھو اگر محبت کے مطابق تو نے سورت بنا لی تو گن سینے پر ہے, ابھی تیرا قصہ ختم کر دوں گا. تو بتائیں, کسی کے سینے پر کسی نے گن رکھی, کسی کے گردن پر کسی نے تلوار رکھی, آخر وہ کون سی بات ہے کہ دلوں میں اگر نفرت نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ سے اگر دلوں میں نفرت نہیں ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو اس سورت بنانے سے روک رہی ہے؟ جبر کون کر رہا ہے؟ کون زبردستی داڑھی منڈوا رہا ہے؟ تو نظر تو نہیں آتا. جتنے جس قدر اس بات کو سوچیں گے, ذرا غور سے فکر سے سوچیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی توفیق عطا فرما دیں گے. نہیں یہ بات کہ جب آپ نے داڑھی رکھی تو لوگ کچھ بے دین لوگ وہ تانے دیں گے, تانے بے دین لوگ, تو اس کا جواب وہی کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو دنیا بھر نعرہ, ساری دنیا بکواس کرتی رہے, سب شیطان کے بندے ہیں, شیطان کے بندے, شیطان کے بیٹے, وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق تو دنیا اڑاتی ہی ہے, وہ تو اڑاتی ہے مذاق مسلمانوں کا, جب جہنم میں گرائے جائیں گے تو پتا چلے گا. یہ مذاق بھی اڑاتے تھے مسلمانوں کا, تو کیوں غلط بات ہے؟ ایک بات اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ بہت سے لوگ داڑھی رکھ کر فریب دیتے ہیں, دھوکے کرتے ہیں, بدعمالیاں کرتے ہیں, تو اس سے دھوکہ ہوتا ہے, داڑھی کی توہین ہوتی ہے. یہ بھی شیطان ایک سبق پڑھا رکھا ہے. شیطان ملون بڑا ہوشیار, بڑے عجیب عجیب سبق پڑھاتا ہے. داڑھی رکھ کر برے کام کریں, دغا بازی, جھوٹ فریب کریں, داڑھی رکھ کر, تو یہ تو دھوکا دینے جیسی بات تھی. ایک بات سے اس کو سمجھ لیں, اگر کوئی یہ کہے
کہ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو کر ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو، مسلمان ہو کر چوری کرتے ہو، مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو، مسلمان ہو کر تجارت میں اس قسم کی ملاوٹ کرتے ہو، فریب کرتے ہو، اگر کوئی یہ کہے کسی کو تو کیا وہ اسلام کو چھوڑ دے گا؟ اس سے ڈر کے کہ یہ کہتا وہ اسلام کو چھوڑے گا یا گناہوں کو چھوڑے گا؟ دو کام سامنے آ گئے نا، کوئی مسلمان طرح طرح کے فریب کرتا ہو اس کو کوئی تانا دے دے، ارے مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، وہ دو کاموں میں سے کیا کرے گا؟ اسلام کو چھوڑے گا یا جھوٹ کو چھوڑے گا؟ بتائیے، جھوٹ کو چھوڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہے کہ چلیے اسلام کو چھوڑ دیتے، تو وہی بات یہاں کیوں نہیں لاتے؟ اگر کسی داڑھی والے سے کوئی غلطی ہو رہی، کسی نے تانا دے دیا، ارے تیرے منہ پر داڑھی اور کام ایسے کر رہا، تو وہ بجائے اس کے کہ داڑھی کو اڑائے، بجائے اس کے اپنی اصلاح کرے، گناہ کو چھوڑے۔ اسلام کی بات یہ مثال خوب یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں۔ اگر لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اگر وہ اچھا کام چھوڑنے لگے تو پھر تو اسلام ہی کو چھوڑ دیجیے، اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ لوگ تانے دیں گے تو گناہوں کو چھوڑیں، مسلمان ہو کر ایسے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے داڑھی رکھ کر اگر کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے اور کسی نے تانا دیا تو یہ کہے کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، داڑھی کی توہین میں نہیں کروں گا، داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں۔ اور ایک بات یہ کہ داڑھی کا گناہ تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتا ہے، داڑھی کٹانے مٹانے کا گناہ، یہ تو 24 گھنٹے ساتھ ہے۔ دوسرے گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہ کیا اور قصہ ختم ہوا، یہ تو ہر وقت ساتھ ہے، سو رہا ہے تو بھی گناہ ساتھ لگا ہوا ہے، جاگ رہا ہے تو بھی ساتھ، مسجد میں ہے تو بھی ساتھ، بازار میں ہے تو بھی ساتھ، ہر حال میں اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، مگر بعد میں ان کی صورت بنا پھر بھی ساتھ 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا ہے۔ محبت والے جو ہوتے ہیں، محبت والے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ ایک شاعر تھے دلی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں بہت اونچے نعتیہ قصائد کہا کرتے تھے، بہت اونچے درجے، رشقیہ قصائد، فارسی میں بھی، تو فارسی زبان میں ایک نعتیہ قصیدہ کہا بہت ہی عشق و محبت سے بھرا، ایران میں کسی نے وہ قصیدہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ بہت بڑے ولی اللہ، یہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے، ان کی زیارت کرنا چاہیے۔ وہ بیچارہ عقیدت میں وہاں سے ایران سے چلا دلی پہنچا، گھر میں جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو حجام کی دکان پر ہے، آج کل تو پھاوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں نا، پھاوڑے، پھاوڑے سمجھتے ہیں مسلمانی، کاٹ کر گٹر پھینکنے کے پھاوڑے، ایسے کھرچنے والے پھاوڑے، اس زمانے میں گھروں میں یہ پھاوڑے نہیں تھے تو حجام کی دکان پر جانا پڑتا تھا، وہ حجام کی دکان پر گیا تو وہ بیچارہ ایرانی وہاں پہنچا حجام کی دکان پر، بڑے شوق میں ولی اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے، دیکھا تو وہ داڑھی بڑھا رہا، ایرانی کے پاؤں کے تلے سے تو زمین نکل گئی، او ہو یا اللہ، اور بڑے تعجب سے کہا، بڑے تر سے کہا، ریش میں تراشی، ارے میں تو تجھے بہت بڑا عاشق سمجھ کر، بہت بڑا عاشق رسول سمجھ کر اتنی دور سے ایران سے تیری زیارت کے لیے آیا، اور تجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے نفرت، تو داڑھی منڈا رہا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، دہلی ریش میں تراشم والی دلی کسی نبی خوش ہے، اس نے کہا داڑھی منڈالی تو کیا ہوا، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، یعنی محبت تو اندر ہے، اندر داڑھی منڈالی تو کیا ہوا، محبت تو اندر ہے، اس کی